أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات الله تمام شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، چونکہ مجلس شہداء کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، تو اس لیے خود شہداء کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض میں پیش کر سکوں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے دل محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شہید کو قرآن میں یاد کیا ہے تو شہید کو اس انداز میں یاد کیا ہے کہ انبیاء، صدیقین، اولیاء اور صلحاء کی لائن میں شہداء کو بھی کھڑا کر دیا ہے. شہید کی عظمت کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان کیا ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید شین ہے دال، شہیدہ سے نکلا ہے، شہادت دینے والا شاہد کہلاتا ہے، اور جو زیادہ شہادتیں دے، جو زیادہ دیکھنے والا ہو، چونکہ شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں، شہیدہ یعنی اس شخص نے دیکھا، شاہد اس لیے گواہ کو بھی کہتے ہیں. شہید اسی شہیدہ سے اور شاہد سے ہے. شہید کو اس لیے شہید کہا گیا کہ وہ وجہ اللہ کا نظارہ کرتا ہے، اللہ کے جمال کا دیدار اگر کسی کو نصیب ہوتا ہے تو وہ شہید ہے. اس لیے شہید کو شہید کہا گیا ہے. شہید وہ شخص جس کو ایک خاص عمل اور ایک خاص مرحلے سے گزارنے کے بعد وہ اپنی ان مادی دیواروں کو پھلانگ کر ایک ایسی وادی میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر جو حائل، جو رکاوٹیں، جو موانع انسان اور عالم غیب اور عالم شہود کے درمیان موجود ہیں، ان رکاوٹوں کو شہید اپنے اس پرواز کے ذریعے سے عبور کرتا ہے، طے کرتا ہے، اور پھر پھلانگ کر اس عالم میں پہنچتا ہے جہاں پر شہود ہی شہود ہے، نظارہ ہی نظارہ ہے، وہاں پر غیب اس کے سامنے معنی نہیں رکھتا. اس لیے کہ شہید اپنی متاع جان قربان کر کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے، اور جان انسانی زندگی میں اس دنیا میں سب سے قیمتی متاع ہے. چونکہ سب سے قیمتی متاع جان کی متاع ہے، اور شہید اپنے ارادے، اپنی خواہش اور اپنے ول کے ساتھ شعوری طور پر اس منزل کو طے کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو شہید کہا ہے. اور ائمہ نے بھی ایسے شخص کی تجلیل کی ہے، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کے مقام اور اس کے درجے کو بیان کیا ہے جو ان مراحل سے گزر کر اس منزل تک پہنچتا ہے کہ اس کے سامنے تمام عالم عالم شہود بنتا ہے، عالم غیب نہیں. اس وقت ہم، میں، آپ، ہم سب اس عالم مادہ کی قید میں ہیں، اسیر ہیں، اور اس اسارت کا نتیجہ یہ ہے کہ دیواروں کے پرے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم نہیں جانتے کہ آپ کی پشت پر، اس وقت آپ میرا رخ دیکھ رہے ہیں، پشت نہیں دیکھ رہے، میں آپ کا رخ دیکھ رہا ہوں، پشت نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ ہم عالم مادہ کی قید میں ہیں. لیکن جب اس عالم سے ہم نکل جاتے ہیں، نکلنے کے بعد پھر یہ عالم اس گلوب کی طرح سے ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، اور اس کے ہر درشت اور ریز حصے کو، چھوٹے اور بڑے حصے کو ہم آنے واحد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی چیونٹی کی مثال لے لیں، اگر اس کو آپ گلوب کے اوپر رکھ دیں تو وہ سفر طے کر کے اگلی منزل تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ اس گلوب کی قید میں ہے. لیکن جب آپ اس گلوب سے باہر رہتے ہوئے گلوب کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اس کی قید میں نہیں ہیں، آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے گلوب کے تمام حصے یا اس نقشے کے تمام حصے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. شہید اس مادی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے. شہید کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں مجاہدت کو اللہ اور اس کے رسول نے اور ائمہ اہل البیت نے بہترین اور افضل ترین جہاد قرار دیا ہے. اس کی راہ میں مجاہدت کو، یہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، اللہ کی راہ میں مشکلات کو تحمل کرنا اور برداشت کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مشکلات کو سہنا اور اپنے آپ کو ہر مشکل کے لیے آمادہ کرنا ہے، یہ آخر کار انسان کو اس منزل تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے. چونکہ مقام بہت بلند ہے، اس لیے اس کا انعام بھی بہت بلند ہے. ہزاروں انسانوں کے اعمال کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، شہید کے ایک قطرے خون کی برابری ہزاروں انسانوں کے اعمال نہیں کرتے. اس لیے کہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، عشق کے میدان میں، مسلخ عشق میں قدم رکھ کر اپنی گردن شوق سے کٹا رہا ہوتا ہے. جو شخص اس ارادے کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے جو اس کو معلوم ہے کہ اس مرحلے کے بعد وہ اللہ کا مہمان ہے, نبی کریم کا مہمان ہے, ائمہ اطہار کا مہمان ہے, اولیاء کا مہمان ہے, اور جو شخص اس منزل تک پہنچے کہ ان ہستیوں کا مہمان ٹھہرے, ان کی نگاہ میں وہ چونکہ میزبان ہے, تو میزبان مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ بندہ مارا گیا, گولی کا شکار ہو گیا اور قتل ہو گیا, اب اس کو لے جا کے ہم دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ناطا ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے شہید کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اختیارات سے نوازا ہے کہ جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لہذا مجموع البیان میں, تفسیر مجموع البیان میں ان شہادت کے حوالے سے جو آیات اتری ہیں, ان آیات کی تشریح میں ایک جگہ علامہ طبرسی نے یہ حدیث نبی کریم سے نقل کی ہے کہ جب شہید عالم محشر میں جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر داخل ہونے سے پہلے ایک دفعہ رک جاتا ہے اور رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور اس کے بعد اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ شہید تم کیوں داخل نہیں ہو رہے, جواب دیتا ہے کہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے عزیزوں, دوستوں, اقربا اور بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. اور جب شہید یہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ 1, 2, 500 نہیں بلکہ 70,000 جاننے والوں کو, ماننے والوں کو اپنی شفاعت میں داخل کرے اور 70,000 گناہگار انسانوں کو پہلے وہ داخل کر لے اور اس کے بعد خود داخل ہو جنت کے اندر. شہید کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے, وہ مرتبہ دیا ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ فوق کل برن برن, ہر مقام کے اوپر, ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے. یعنی کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس پر آپ کہیں کہ اس پر فوقیت رکھنے والی کوئی اور نیکی نہ ہو. نماز پر ہو سکتا ہے کوئی اور نیکی فوقیت رکھتی ہو, اس نیکی پر ہو سکتا ہے کوئی اور نیکی فوقیت رکھتی ہو. فوق کل برن برن, ہر بر اور ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ شخص, یہاں تک کہ نوجوان, یہاں تک کہ وہ رجل, وہ مرد اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر کٹا کر قتل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ لیس فوقہ بر, یہ جو قتل فی سبیل اللہ ہے, یہ جو شہادت فی سبیل اللہ ہے, یہ وہ مقام ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد لیس فوقہ بر, اس کے اوپر پھر کوئی نیکی دنیا میں موجود نہیں ہے, بالا ترین نیکی. اس لیے نبی کریم ہی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص جام شہادت نوش کرتا ہے اور اس کے بدن سے پہلا قطرے خون نکل کر زمین پر گرتا ہے تو وہی پہلا قطرے خون اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے. ایک قطرہ, پہلا قطرہ, باقی قطروں کی ابھی بات نہیں ہو رہی ہے, پہلا قطرہ, جو پہلا قطرہ گرتا ہے وہی قطرہ اس کی تمام تر خطاؤں اور اس کے تمام تر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور وہ پاک اور پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو وہ مقام دیا کہ اگر میدان جنگ میں وہ شخص تیر کھا کر, تلوار کا وار سہ کر, گولی کھا کر جام شہادت نوش کرتا ہے میدان جنگ میں کفر کے خلاف, تو پھر کہا گیا کہ اس کو کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس لباس میں اس نے جام شہادت نوش کی ہے وہی لباس اللہ کو اس کے سفید کفن سے زیادہ محبوب ہے. اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر پڑا ہوا خون اللہ کی نگاہ میں آب زمزم پر فوقیت رکھتا ہے. یعنی اگر آپ آب زمزم سے نہلائیں قابل قبول نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ خون زیادہ محبوب ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں اپنے بدن سے بہایا ہے, اور اس خون آلود چہرے کے ساتھ جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ شہید کو اللہ نے محبوب قرار دیا ہے. اسی لیے شہید اس درجے کا حامل ہے. اب اس شہید کی یہ انفرادی خصوصیات ہیں. اگر میں ان خصوصیات پر گفتگو کرنا چاہوں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. میں آتا ہوں دوسرے پہلو کی طرف. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اپنے نظریے کی وجہ سے، اپنے افکار کی وجہ سے، اپنی سوچوں کی وجہ سے، اپنی بلند پرواز کی وجہ سے، اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور معاشرے میں اپنے اثر کی وجہ سے. بے اثر آدمی، بے اثر آدمی کبھی بھی شہید نہیں ہوتا. جس شخص کے ہونے اور نہ ہونے سے معاشرے پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو شہادت نہیں ملتی. شہادت اس کو ملتی ہے جس کا اثر ہو، جس کا اثر جتنا زیادہ اس کی شہادت کا مقام اتنا بلند. لہذا شہید اپنے نظریے کی وجہ سے شہید ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص شعوری طور پر میدان عمل میں اترتا ہے اور شہید ہوتا ہے تو اس کا درجہ اس لیے اور ہے. اگر کوئی شخص بھیڑ چال میں اترتا ہے تو اس کا درجہ اور ہے، اس لیے کہ شہادت کا تعلق انسان کی فکر اور اس کے شعور سے ہے. اب اگر ہمارے معاشرے میں بھی ظاہر ہے بہت سارے شہید ہوتے ہیں، تو کیا تمام شہداء کے مدارج اور درجے برابر ہیں؟ ایک شخص جو سبزی کاٹتے ہوئے مارا گیا، اگرچہ محب آل محمد تھا، محب آل محمد ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں، احادیث میں بھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص محمد و آل محمد کی محبت میں قتل ہو جائے یا مر جائے وہ شخص شہید ہے، جو کوئی شک نہیں، وہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. لیکن شہادت کے جو درجات اور جو مقامات ہیں، ان مقامات میں عالی ترین مقام اور رتبہ کون سا ہے؟ وہ جو انسان شعوری طور پر اختیار کرے اور اس شعوری اختیار کی وجہ سے اس کو علم ہو کہ اس راہ پر چلنے کا نتیجہ موت ہے، اور وہ پورے ایمان کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، علم کے ساتھ، دانش کے ساتھ اس راہ پر سینہ تان کر چلے، اور اس کو ہر آن یہ خوف ہو کہ کوئی گولی آ سکتی ہے، کوئی تیر آ سکتا ہے، کسی تلوار کا وار ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رستہ استقامت کا رستہ ہے اور میرے چلنے کے نتیجے میں ایک بدن شہید ہوگا، ہزار اور شہید تیار ہوں گے، وہ شہید شعور کے ساتھ جب آتا ہے میدان میں تو اس کو اس کے شعور کی قیمت اللہ عطا کرتا ہے. اس لیے جتنا اس کا شعور بلند تر ہوگا اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند تر ہوگا، جتنا اس کا شعور کم تر ہوگا اس کا مقام بھی اتنا ہی کم تر ہوگا، اگرچہ وہ بھی شہید ہو. شہید جیسا کہ میں نے کہا اپنے شعور کی وجہ سے، اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے شہید ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی کے لیے وہ شہید ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی اتنی قیمتی ہے کہ ہر مسلمان، ہر مؤمن، ہر پیروکار قرآن یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب شہید ہو جائیں لیکن یہ نظریہ مستحکم بھی ہو، بچے بھی اور سربلند بھی ہو. لہذا ایک شہید ایک نظریے کی وجہ سے جب شہید ہوتا ہے تو اس کے اثرات معاشرے پر رونما ہوتے ہیں، معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شہید شعور کے ساتھ میدان میں اترے اور اس کا اثر بھی میدان میں نظر آئے اور اس کے بعد اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کے خون کی تاثیر نہ ہو. خون کی تاثیر ہے، خون کی تاثیر اس لیے کہ شہید جو ہے وہ اس کا خون رائیگاں نہیں ہے، اس کے خون کی تاثیر ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب اس شہید کے تشییع جنازہ میں، نماز جنازہ میں، اس کو لے کر قبرستان تک جانے میں، قبر میں اتارنے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اس شہادت کے سفر میں شعوری طور پر شریک ہوں. شعوری طور پر شرکت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس راہ کی خاطر، جس ہدف کی خاطر، جس آئیڈیالوجی کی خاطر، جس نظریے کی خاطر اس شہید نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیا ہے، وہی نظریہ میرا بھی ہو اور میں اس نظریے کے لیے اس شہید کے خون سے مزید اثر لوں اور میری روحانیت میں اور میرے باطن کی پاکیزگی میں اضافے کا باعث بنے. اس لیے کہ شہید طہارت روح کا علمبردار ہے، شہید معنوی حوالے سے اس مقام تک اس کو پہنچنا چاہیے کہ اللہ اس کا انتخاب کرے. ہر شخص کا انتخاب نہیں ہوتا، میں شعوری شہدا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں شہادت کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے شہر میں بھی کھلے ہوئے ہیں. نہیں پتا کل ہم میں سے کون جام شہادت نوش کرتا ہے، لیکن میں اس لیے بھی اس موضوع کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. میں نے جب سنا دوستوں سے کہ ہمارے شہداء کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، تو میں نے کہا پھر شہادت ہی کی بات ہو، شہادت ہی پر بات ہو، تاکہ ہم اگر اس راہ کے راہی ہیں تو شعوری راہی بنے. شعوری طور پر ہم صرف مقلد نہ بنے کہ چلو بھئی کوئی گولی آئے ناگہانی طور پر ہمیں چاٹ کر چلی جائے. نہیں، ہم شعوری طور پر وہ کام کریں جو کام ہمیں ہماری شہادت تک پہنچا سکے. اس لیے کہ شہادت ہے مقصود اور مطلوب مؤمن. اقبال نے کہا تھا نا، شہادت ہے مقصود اور مطلوب مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس لیے کہ بندے مؤمن کی معراج کیا ہے؟ بندے مؤمن کی معراج وجہ اللہ کی زیارت. الشہید ینظر الی وجہ اللہ، شہید وجہ اللہ کو دیکھتا ہے. یہ کوئی چھوٹا مقام تھوڑی ہے. اگر یہ اتنا بلند مقام ہے تو پھر اس کی طرف آلودہ انسان تو جا نہیں سکتا، آلودگی کے ساتھ تو جایا نہیں جا سکتا. اندر کثافت ہو تو اس کثافت کے ساتھ تو جایا نہیں جا سکتا. جو نگاہ نامحرم کو غور سے دیکھتی ہو، اس نگاہ سے وہ کیسے اللہ کے وجہ کا جائزہ لے سکتا ہے اور نظارہ کر سکتا ہے؟ جو نگاہ اللہ کے وجہ اور وجہ اللہ کے نظارے کے لیے بنائی گئی ہو، عطا کی گئی ہو، اس نگاہ کو اگر ہم حرام سے نہ بچا سکیں تو شعوری طور پر ہم اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے. اگر اللہ کی طرف سے نغمے استقبال سننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری سماعتوں کو بھی اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ غیب کی اس آواز کو سننے کی طاقت ہماری سماعتوں میں پیدا ہو. اور اس سماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آلودہ نہ ہو. اس سماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آلودہ نہ ہو. اگر آلودہ ہو تو پھر نغمے الہی کو نہ سن سکتا ہے اور نہ وجہ الہی کو دیکھ سکتا ہے. آئیے اس ہدف کی طرف، کہ شہید کے خون کا اثر کیا ہوتا ہے. شہید کے بارے میں استاد شہید مطہری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، تاریخی جملہ ہے، کہ شہید انسانی معاشروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے شمع ہوتی ہے. شمع کو آپ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پگھلتے پگھلتے اپنے وجود سے خود محروم ہو جاتا ہے. شمع آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اپنے ارد گرد موجود پوری کائنات کو روشنی دیتی ہے، نور دیتی ہے. شہید کا یہ کردار ہوتا ہے کہ خود جلتا ہے لیکن اپنے ارد گرد کے معاشرے کو نورانی بنا دیتا ہے. شہید خود اپنی گردن کٹاتا ہے لیکن اپنے دوستوں کو پاکیزگی اور روح دین سے آشنا کر کے چلا جاتا ہے. شہید کے دوست بھی شہادت پرور ہوتے ہیں. پھر شہادت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. شہادت کیا؟ آپ خود ذرا سوچیں کہ جن دوستوں سے اس وقت ہم جدا ہو چکے ہیں، جن عزیزوں کو ہم منو مٹی تلے دفنا چکے ہیں، اس وقت وہ بھی کسی نہ کسی مرحلے میں ہوں گے نا. اگر وہ طبیعی موت مرے ہیں، ایکسیڈنٹل موت کا شکار ہوئے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، تو تب بھی وہ کسی منزل پہ ہیں. اور اگر کسی گولی کا نشانہ بن کر شعوری طور پر اس میدان میں کھڑے رہ کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تب بھی وہ کسی منزل پر ہیں. اور کل
ہماری باری ہے، میری باری ہے، آپ کی باری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی باری ہے، کوئی رکے گا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے عزیز ترین ساتھی، روز ہم ان کی خبریں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے کہ آج ہم آپس میں بیٹھے ہوں اور کل قبر کے نیچے، قبر کے اندر، منو مٹی تلے لیٹے ہوئے ہوں، اور اس وقت ایک نئی دنیا منکشف ہو رہی ہو، نکیر آ رہا ہو، منکر آ رہا ہو، سوالات ہو رہے ہوں، یا حفرۃ من النار کا منظر ہو، اور یا پھر ریاض من الجنہ کا منظر ہو، دونوں مناظر ہو سکتے ہیں۔ اور قبر کی بات ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر، چند سانسیں، چند سانسیں۔ اس لیے کہا گیا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اہل بصیرت لوگ، اس سے اعتبار حاصل کرو، اعتبار یعنی عبرت، فاعتبروا، عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ عبرت کا مطلب کیا ہے؟ سیکھو۔ عبرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنے لیے سرمشق قرار دو کہ شہید اگر خود جل کر چلا گیا ہے، دوسروں کو اس نے روشنی عطا کر دی ہے، تو اس روشنی کو بجھنے نہ دو، اس روشنی کو جلائے رکھو، اس روشنی میں اضافے کا باعث بنو، اس لیے کہ شہید چلا گیا۔ لیکن ایک اور خاصیت بھی ہے، ایک اور خاصیت بھی، کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، تو جام شہادت نوش کرتے ہوئے اس کے جسم کے خون کی بوندیں جب نکلتی ہیں، تو گویا معاشرے کے مردہ جسموں کو ان خون کی چھینٹوں کے ذریعے سے شہید زندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ان خون کی چھینٹوں کے ذریعے سے مردہ معاشرے کے مردہ بدن کو زندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی سوئے ہوئے شخص کو آپ جب جگانا چاہتے ہیں تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو تو چھینٹے مارتے ہیں تو وہ اس چھینٹ سے بیدار ہو جاتا ہے۔ شہید کے خون سے تو یہ جو شہید کی موت ہے، یہ جو شہید کا انداز ہے کہ اس کے بدن پاک سے خون نکلے، تو یہ خون زمین پر گرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس کی جو معنوی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ مردہ بدنوں میں زندگی کی لہر دوڑا دے۔ اس لیے اب یہاں پر دو کرداروں کی بات آتی ہے، ایک کردار شہید کا ہے اور ایک کردار شہید کے وارث کا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہر شہید کے خون سے اس طرح کی تبدیلی آتی ہے؟ اگر کسی سوئے ہوئے شخص کو آپ نے انجیکشن لگا دیا ہو اور انجیکشن لگانے کے بعد اس کے حواس خمسہ بالکل ڈیڈ ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد لاکھ آپ اس کے اوپر بالٹی کا پانی گرائیں وہ جاگے گا نہیں۔ اگر معاشرہ بے حس ہو چکا ہو، اتنا آلودہ ہو چکا ہو، تو آلودگی کی انتہا تک جب معاشرہ پہنچ جاتا ہے تو پھر چاہے سینکڑوں شہداء کے خون کی چھینٹیں پڑیں، معاشرہ اٹھتا نہیں ہے، معاشرہ جاگتا نہیں ہے۔ اس لیے معاشرے کو بھی اس شہید کے رستے پر ڈھالنے کے لیے اس کو پاکیزگی کے سفر پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، مسجد سے، امام بارگاہ سے، مجلس سے، درس سے، قرآن سے، حدیث سے، اخلاق سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے وارث معاشرے میں پیدا ہو سکیں جو اس شہید کو پہچانتے بھی ہوں اور اس کی وراثت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بھی سمجھ سکیں۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، صفوت اللہ، آدم صفی اللہ کے وارث حسین۔ اتنے سارے اولیاء گزر گئے، ان کو آپ وارث انبیاء کیوں نہیں کہتے؟ ان کو وارث آدم کیوں نہیں کہتے؟ ان کو وارث نوح کیوں نہیں کہتے؟ ان کو وارث ابراہیم اور وارث موسیٰ کیوں نہیں کہتے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیوں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے، یعنی وہ کام کیا ہے جو وارث کو اپنے مورث کے حوالے سے انجام دینا چاہیے. اس لیے یہ جو خون کی تاثیر ہے، اس تاثیر کو معاشرے میں دکھانے کے لیے وارث کا شہید کی وراثت کو مضبوطی سے پکڑنا شرط اول ہے. اگر وارث وہ کام نہ کرے تو پھر شہید اپنا خون بہا کے چلا جائے گا، لیکن وہ تاثیر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس شہید کو وارث اچھے ملے، جس شہید کو وارث باامن ملے، جس شہید کو وارث ایسے ملے جو حقیقی معنوں میں وہی ولولہ اور وہی آگ شہید سے لے کر معاشرے میں گئے ہیں، تو پھر ایسے وارثوں نے معاشرے کو اس شہید کے نقش قدم پر ڈال دیا ہے. لیکن جس شہید کو ایسے وارث نہیں ملے، وہ خود شہید ہو گئے لیکن معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ سکی. امام خمینی وہ وارث شہداء تھے جنہوں نے اپنے شہداء کے خون کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم شہید پرور بن گئی ہے، پوری قوم شہید پرور بن گئی. لیکن جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، وہاں پر شہداء کی تعداد آپ کو بہت لمبی نظر آئے گی، بہت بڑی نظر آئے گی، کثیر تعداد میں شہداء، لیکن معاشرے میں اس کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ذرا سوچئے عصر حاضر کی، ماضی بعید کی تاریخوں کا جائزہ لیجیے. ایک انقلاب آیا ایران کے اندر، ایک تبدیلی آئی عراق کے اندر، ایک تبدیلی آ گئی بیروت اور لبنان کے اندر. یہ ساری تبدیلیاں آئیں اور پاکستان میں بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں. کہاں پر شہادت نے کیا اثر دکھایا، ذرا اس کا جائزہ لیجئے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شہید اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو وارث شہید ہوتا ہے اس کا اس وراثت کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا کتنا مؤثر ہے. جس قوم کو اپنے شہید کے خون کی وراثت کا احساس ہو، وہ قوم بڑے سے بڑے ستمگر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، استقامت دکھاتی ہے، اور اس استقامت کے نتیجے میں مزید شہید پیش کرتی ہے. لیکن کامیابیاں اس قوم کا قدم چومتی ہیں. عراق دیکھیں، ایران کے اس انقلاب میں اور جنگ میں اگر ٹوٹلی آپ دیکھیں 3.5-4 لاکھ شہداء ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. 8 سالہ جنگ اور خود انقلاب، اس میں ٹوٹل شہداء کی تعداد 4 لاکھ سے اوپر نہیں ہے، کم ہی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک انقلابی مملکت معرض وجود میں اس طرح سے آئی کہ آج پوری دنیا اس تما میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ عراق کے اندر کیا ہوا ہے. عراق بھی تو ایسی سرزمین ہے نا جہاں پر آئمہ کے مزارات ہیں، جہاں پر کربلا ہے، جہاں پر نجف ہے، جہاں پر قازمین ہے، جہاں پر کوفہ ہے، جو 60,000 سے زیادہ انبیاء کا مدفن ہے. کوئی معمولی سرزمین تو نہیں ہے، 60,000 سے زیادہ انبیاء کا مدفن ملک، اتنے سارے ائمہ اطہار کی مبارک قبریں، مقبرے، مزارات اس سرزمین میں، اور عزادار بھی، سب کچھ ہے. لیکن جس دور میں امریکیوں نے صدام کو ہٹا دیا، ایک رپورٹ بی بی سی نے نشر کی اور اس میں کہا کہ صدام حسین نے اپنے 30-35 سالہ دور اقتدار میں 2.8 ملین، کتنے 2.8 ملین، یعنی 28 لاکھ، کہا کہ 28 لاکھ انسانوں کو قتل کیا ہے. صدام نے یہ کام کیا، 28 لاکھ انسان مارے گئے، لیکن اس قوم کے قدموں میں جنبش نہیں آئی اور وہ قوم اسی طرح سے رہی، یہاں تک کہ خود امریکیوں نے آ کے صدام کو ہٹایا. کیوں ایسا ہوا؟ شہادتیں تو ہوئیں، لیکن اس شہادت نے وہ اثر نہیں دکھایا, اس لیے کہ وہاں پر ان شہیدوں کے خون کا کوئی اس طرح کا وارث پیدا نہیں ہو سکا. اگر کوئی ہوتا تو پھر بہت کم شہادتیں دینی پڑتی اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. ادھر امام خمینی تھے, ان کی ایک آواز پر ملینز کی تعداد میں لوگ میدان میں آ جاتے تھے, وہاں پر جب بلایا جاتا تھا تو لوگ نہیں آتے تھے. وہاں پر بھی لوگ تھے لیکن لوگوں میں شعور اس منزل پر نہیں. میں جیسے ہی صدام کا دور ختم ہوا ایک دفعہ گیا تھا عراق زیارت, میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا, ایک بوڑھے عراقی سے, کہ آپ کے ہاں اتنی زیادہ شہادتیں ہوئیں اور اس کے باوجود تبدیلی کوئی نہیں آئی, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے درمیان جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ وجہ ہے نفاق. کیا نفاق؟ ہماری صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے تھے, حتیٰ بھائی کو بھائی پر اعتماد اور اعتبار نہیں تھا. یہی سمجھتے تھے ہو سکتا ہے یہ باس پارٹی کا ممبر ہو اور ان کی مخبری کرتا ہو. بیوی سے شوہر کتراتا تھا کہ کوئی راز کی بات بیان کرے, بہن سے بھائی کتراتا تھا, باپ سے بیٹا ڈرتا تھا. اس طرح کی بے یقینی کی فضا جب معاشرے میں بنائی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعتماد اس معاشرے سے سلب ہو گیا. جب اعتماد سلب ہو جاتا ہے تو پھر جمعی اور اجتماعی کام ممکن نہیں رہتا ہے. جب اعتماد کی فضا باقی نہ رہے تو پھر چار بندے ہوں گے, چاروں ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. چار بندے اکٹھے ہوں گے, ایک کام کرنے والے ہوں گے, لیکن ایک دوسرے پر شک کے ساتھ, یقین کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ انہیں اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تلخ تجربات سے گزر چکے ہیں. اور یہ کس کا کام ہے؟ اس کی دو وجوہات. ایک وجہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ہمیشہ ایسی فضا پیدا کرتے ہیں بے یقینی کی اور لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں, ان کے اندر اعتماد کی فضا کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہر ایک اپنی جگہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اس طرح سے جیے کہ وہ کسی قوت کا حصہ نہ بن سکے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے. جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں ان ایجنسیوں کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ منتشر رکھو, لوگوں کو ہمیشہ بے یقینی کا شکار رکھو, لوگوں کے اندر اعتماد کا فقدان ڈال دو, لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دو. اگر ایک فرقہ ہے تو ایک فرقے کو اتنے حصوں میں بانٹ دو کہ کوئی ایک حصہ دوسرے پر اعتماد کرنے پر تیار نہ ہو. غلط فہمیاں اتنی پیدا کر دو کہ ایک دوسرے کے قریب وہ نہ آ سکیں, اور اگر آ سکیں تو پھر مل کر کوئی کام شروع نہ کر سکیں. یہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا ہوتا ہے جس کے تحت وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. انگریزوں نے اسی طرح سے کام کیا, وہ قوموں کو متحد نہیں ہونے دیتے تھے. تشیع کی سب سے بڑی طاقت اسی میں مضمر تھی, سب سے بڑی طاقت کہ تشیع کے ہاں مرجعیت اور رہبری کا ایک ایسا نظام تھا کہ اس نظام میں پیوست ہونے کے بعد جب مرجع تقلید ایک حکم دیتا تھا تو اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے پیروکار اس پر عمل کرتے تھے, جس کے نتیجے میں اس سرزمین میں تبدیلی آتی تھی. اگرچہ مرجعیت کے لحاظ سے عراق کے اندر مرکز رہا ہے, وہ نجف مرکز رہا, لیکن عوام کو اتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا اور مرجعیت اور عوام کے درمیان اتنے فاصلے ڈال دیے گئے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اتنے دھڑوں میں بانٹ دیا گیا اور ہر ایک کو دوسرے کے حوالے سے اتنا مشکوک کر دیا گیا کہ ایک اجتماعی قدم اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب ایسے ماحول میں لوگ شہادتیں پیش کرتے ہیں تو ان کی شہادتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. کربلا والے کیوں کامیاب رہے؟ آج آپ غور کریں, خود کربلا کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں. ان 1400 سالوں میں 1400 سالوں میں کربلا کی اثر پذیری میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. ہر روز جب کربلا کا واقعہ ہوا تو کربلا کے واقعے کی گہرائی کو بیان کرنے والی بنت علی زینب تھی. لیکن جب یہ پیغام سینہ بسینہ زبان بزبان آگے پھیلتا چلا گیا تو پھر ہر گھر میں کربلا کے تذکرے عام ہونے لگے. اور اس تذکرے میں ایک خصوصیت یہ تھی, ایک خصوصیت کہ اس تذکرے کے نتیجے میں دل نرم ہوتے تھے. آپ دیکھیے یہ ایک انسانی فطرت کی میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ دل کے حوالے سے سخت ہوتے ہیں نا ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. جو لوگ جتنے رقیق القلب ہوتے ہیں نازک دل, دل ان کے رقت آمیز دل ہوتے ہیں, تھوڑی بہت کوئی بات ہو جائے تو فوراً ان کا دل نرم ہوتا ہے. یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے, اولیاء کی صفات میں سے ہے. ایسے لوگوں کا اثر بھی پھر اسی حساب سے ہوتا ہے. مکتب تشیع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کی صورت میں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو نعمت پوری دنیا میں موجود تمام مکاتب میں سے کسی مکتب کے پاس موجود نہیں ہے. غور کیجیے گا اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں. یہ میں نعرہ نہیں لگا رہا, یہ میں کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خطابت کا جملہ نہیں عرض کر رہا. غور کیجیے گا اس بات پر کہ مکتب تشیع کو حسین ابن علی کی مظلومیت کی صورت میں, غم حسین کی شکل میں جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ نعمت کسی مکتب میں موجود نہیں ہے. اس مکتب کی اور اس خصوصیت کی سب سے بڑی تاثیر کیا ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے نا وہ ظالم نہیں بنتا, پھر ظلم نہیں کر سکتا. رقیق القلب انسان مکھی مارتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے مکھی مارتے ہوئے, لیکن جن کے دل شقی ہو, جن کے دل قسی ہو, قساوت قلب کا شکار ہو, وہ پھر انسانوں کے گلے کاٹتے ہوئے بھی اندر کوئی تڑپ محسوس نہیں کرتے. یہ فرق ہے مکتب تشیع اور باقی مکاتب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رقت قلب اور غم حسین کے نتیجے میں ایک اور نعمت عطا کی ہے مکتب تشیع کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آنسو, گریہ. اس گریے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس گریے کا نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, انسان کے دل سے گناہوں کا غبار پاک ہو جاتا ہے. اور دل جتنا پاکیزہ ہوتا ہے انسان اتنا اوپر کی طرف اٹھتا ہے, یہ اس کی تاثیر ہے. یعنی انسان, رونے والا انسان اوپر کی طرف ترقی کرے گا اور نہ رو سکنے والا انسان ہمیشہ ایک پتھر کی طرح سے جامد رہے گا. یہ یاد رکھیے. اس لیے انبیاء کے حوالے سے انبیاء کی جو بارز ترین اور بہترین صفات تھی ان صفات میں سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ بکا یا بکا ہونا, زیادہ گریا, زیادہ رونا. ائمہ اطہار کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے. ائمہ اطہار کے حوالے سے, خود مولا امیر کے حوالے سے آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ شب حضرت سلمان فارسی درے بتول پر دستک دیتے ہیں, نصف شب کا وقت ہے, بی بی جاگی ہوئی ہے سجدے میں, اٹھتی ہیں, آتی ہیں دروازے پر, پوچھتی ہیں اس شب کے عالم میں کون آیا ہے. عرض کرتے ہیں کہ سلمان. سلمان کیا بات ہے, اس شب میں کیوں دستک کیوں دی, کیا مشکل ہے؟ عرض کیا, اے بنت رسول میں سفر سے آ رہا تھا, میں جب نخلستان مدینہ سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی شخص کے رونے کی حزین آواز آئی. میں اس آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا, جب قریب پہنچا تو دیکھا ایک شخص زمین پر گرا پڑا ہے, اس کی پیشانی زمین پر ہے اور وہ رو رہا ہے. میں مزید قریب پہنچا, قریب جب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ریگزار مدینہ میں پیشانی رکھ کر رو رہے ہیں, اور روتے روتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی, ان کی سانسیں رک گئیں, نبض رک گیا. اور جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کی وجہ سے مدینہ کی ریتلی زمین گیلی ہو گئی ہے اور ان کی نبض رکی ہوئی ہے. بھاگ کے آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ کیا کروں. فرمایا کہ اے سلمان تم نے آج دیکھا ہے اور یہ علی کی ہر شب کی روایت ہے، یہ علی کی ہر شب کی روایت ہے۔ کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جو دن کے دن کی روشنی میں شیر سے زیادہ بہادر اور شجاع ہے، اور رات کی تاریکی میں یوں اللہ کے حضور سر بہ سجود ہے اور گریہ گناہ ہے۔ یہ رونا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، اولیاء کی خصوصیات میں سے ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گریہ بر حسین کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے ہمیں رونے کا موقع فراہم کیا ہے، ورنہ شاید ہم بھی کبھی نہ روئیں، اور اگر نہ روئیں تو رقت قلب کی جگہ قساوت قلب جگہ لے لیں، قساوت قلب کا شکار ہو جائیں۔ لیکن ائمہ اطہار نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے اور جس طرح کی تربیت گاہ ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ شیعہ مؤمن، علی کا محب، علی کا پیروکار، ائمہ اطہار کے مکتب کا سپاہی وہ ہو جو شب کے عالم میں اٹھے، سر بہ سجود ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو رکھ کر روئے، گریہ کرے۔ یہ جو گریہ ہے، یہ جو گریہ ہے، دنیا کے تمام گریوں اور مصائب سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے، اور اگر اس سے محروم ہو تو پھر حسین پر گریے کے ذریعے سے اس کی تلافی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع پھر انسان کو دے دیا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ یہ جو شہید کی موت ہے، یہ جو شہید کے موت کی تاثیر ہے، اس صورت میں تاثیر نظر آئے گی جب اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے اس کیفیت میں آ کر اس شہید کو یاد بھی کریں اور اس کے مقصد کو زندہ بھی کریں۔ صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ ہم شہداء کو روتے ہیں، لیکن شہداء سے زیادہ ہمیں اپنے آپ پر رونا چاہیے کہ ہم رہ گئے اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت پر بات ہو رہی تھی، شہادت کی یہ موت کوئی معمولی موت تو نہیں ہے، شہادت کا وہ مقام کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے۔ چند شرائط میں نے عرض کر دی کہ شہید کے لیے اور شہادت کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں تک ہم جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ ہمیں دے۔ لیکن یہاں پر ایک نمونہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں جتنا سوچتا ہوں اتنا اس شہید کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر محسوس کرتا ہوں۔ ایک شہید اس مقام کا حامل ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی دیکھیے، جنگ احد کے بعد، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح پائی اور جنگ احد میں اسی فتح کا نشہ ابھی موجود تھا، لہذا جب جنگ احد ہوئی تو اس میں رسول کریم کی بات ماننے کی بجائے کچھ لوگ پہاڑی سے اتر آئے مال غنیمت کے چکر میں، اور نتیجتاً دشمن نے پہاڑ کے پیچھے سے آگے حملہ کیا اور 70 سے زیادہ مسلمان جامع شہادت نوش کر گئے، اور ان شہداء میں امیر حمزہ بھی شامل تھے، امیر المؤمنین کے قریبی ترین دوست احباب بھی شامل تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو پڑے۔ رسول کریم دیکھ رہے ہیں کہ علی رو رہے ہیں، یا علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عمر کیا ہے علی کی؟ 25 یا 26 سال۔ غور طلب بات یہ ہے، 25 یا 26 سال کا جوان جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، امام حسن کی ولادت ہو چکی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف ہے کہ ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فرض کریں ہوئی ہے، دو بچے ہیں اور 25 یا 26 سال کی عمر ہے، ابھی ایک لمبی زندگی ہے، ابھی بہت کچھ کرنے کا عزم ہے، ابھی بہت کچھ خدمت کرنے کا عزم ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، اور ایک پوری دنیا ہے علی کے آگے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کی شہادت سے فارغ ہوتے ہیں تو آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم بھی جام شہادت نوش کرو گے، لیکن علی پھر بچ گیا اور زندہ رہ گیا۔ ذرا سوچئے کہ وہ علی جو کائنات کے ذرے ذرے کی آرزو ہے یا نہیں، وہ ہستی جس تک پہنچنے کی آرزو کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، اس علی کی آرزو کیا ہے؟ موت تک پہنچنا اور جامع شہادت تک پہنچنا، کتنا بڑا مقام ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ یا علی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم شہید ضرور ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا جب تمہارے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کیا جائے گا، اور زہر آلود تلوار کی وار کا جو درد ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر کرو گے، کیسے صبر کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر، اے رسول خدا یہ مقام صبر نہیں ہے، آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ اے علی جب تمہارے سر پر اس طرح سے وار ہوگا اور تمہیں شدت سے تکلیف ہوگی تو تب تم کیسے شکر ادا کرو گے؟ آپ علی کی بلندی دیکھیے، اس شہادت کی، اس موت اور اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے، اور اس کے بعد تاریخ ان واقعات کو دیکھیے کہ جب 19 رمضان کو علی مرتضیٰ کے سر اقدس پر وار ہوا ہے تو پہلی ندا جو کائنات میں گونجی ہے وہ کیا ہے؟ فزتو برب الکعبہ۔ مجھے بتائیے کہ کبھی خیبر میں علی نے کہا فزتو برب الکعبہ؟ خیبر اسلام اور کفر کی عظیم ترین جنگ، اور اس جنگ کا سب سے بڑا ہیرو علی مرتضیٰ، خندق میں اسی طرح سے، باقی جنگوں میں اسی طرح سے، آپ نے پوری تاریخ کے تمام تر واقعات اور تمام تر جنگوں میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ علی نے یہ جملہ استعمال کیا ہو۔ کب کیا؟ جب ان کے سر پر وار ہوا اور ان کو شہادت کی موت نظر آئی۔ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کربلا والے کس طرح سے اس عظیم موت کے متمنی بھی تھے، عاشق بھی تھے، عاشق تھے کربلا والے، اس موت کے فراری نہیں تھے۔ اس لیے جب علی اکبر سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ حضرت اسماعیل کی وہ آیت، اور اس کے بعد فرمایا کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا خوف کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ اس لیے کہ جو اس مکتب کے ماننے والے ہیں ان کی نگاہ میں یہ جو موت ہے یہ عظیم ترین موت ہے، آرزو ہے اولیاء کی، انبیاء کی آرزو ہے، نبی کریم کی آرزو تھی، علی مرتضیٰ کی آرزو تھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکتب تشیع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 معصوم عطا کیے، رسول کریم کو اپنی حکمتوں کی وجہ سے بچائے رکھا اور جام شہادت نہیں نوش ہونے دیا، اپنی حکمتوں کی وجہ سے، چونکہ اسلام کے بالکل ابتدائی اسلام کا دور تھا اور اس کے بہت سارے فلسفے بیان کیے گئے اور علماء نے بیان کیے۔ لیکن اس کے بعد جو 12 امام ملے ان میں سے 12 پردے غیب میں، لیکن 11 امام جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں، کوئی اپنی بستر میں طبیعی موت کا شکار ہو کر دنیا سے اٹھا نہیں آئے، سارے امام۔ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں، ایک خود شہادت کی موت کے اس مرتبے کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ترین اور منتخب ترین بندوں کو عطا کرتا ہے، اور دوسرا خود ائمہ اطہار کی عملی زندگی کا وہ رخ دکھانا ہے کہ یہ ہستیاں وہ تھیں کہ جو اگر گھر میں بیٹھی تھیں تب بھی ظلم کے مقابلے میں چیلنج تھی، اور اگر میدان میں تھی تب بھی چیلنج تھی، اس لیے کسی کو بھی اس کی عمر پوری ہونے نہیں دیا گیا اور ہر ایک کو شہید کیا گیا تاکہ رستے سے ہٹا کر ظلم کا پرچار کیا جا سکے، لیکن ہر امام نے ظلم کے مقابلے میں اپنی استقامت سے امت کو نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھی۔ کوئی امام بغیر جدوجہد کے اپنی طبیعی موت دنیا سے اترا نہیں۔ لہٰذا یہ جو شہید کی موت ہے، جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کس قوم کی حیات ہے؟ جس قوم کو اپنے شہیدوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو، شہید کے خون کی قیمت کو وہ پہچانتے ہوں، شہید کی اس موت کی عظمت کو پہچانتے ہوں اور اس موت کے نتائج کو جانتے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ اور آشنا ہوں، پھر ایسی قوم ہمیشہ سربلند رہتی ہے، ایسی قوم کو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا، پھر ایسی قوم واقعی پھر زندہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس شہید کے خون کی وراثت کی اس قوم نے حفاظت کی ہے۔ کربلا والوں نے چند چیزیں ایسی دی ہیں انسانی معاشروں کو کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ کربلا والے چاہے خواتین کی شکل میں ہوں، چاہے بچوں کی شکل میں ہوں، چاہے بوڑھوں کی شکل میں ہوں، چاہے مردوں کی شکل میں ہوں، چاہے جوانوں کی شکل میں ہوں، ہر ایک نے اپنا ایک کردار نبھایا ہے، اور جو کردار کربلا والوں نے نبھایا ہے اس کی مثال آپ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک پہلو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں مصائب کی صورت میں، غم کی صورت میں، ان کے مصائب، ان پر ٹوٹنے والے آلام، ان پر ہونے والے مظالم واقعی انتہائی غم انگیز ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انتہائی غم انگیز۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، اس پہلو کی طرف ہم کم توجہ دیتے ہیں۔ آج جناح میڈیکل کالج میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ غور کیجیے اس بات پر کہ زینب سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر یزید زینب سلام اللہ علیہا زینب بنت علی کے تیور دیکھ کر پوچھتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور خاتون کون ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہاذہ زینب بنت علی، یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ کون سا انداز تھا جس نے یزید کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ مغرور اور متکبر خاتون کون ہے؟ ورنہ آپ دیکھیے اتنے مظالم کے بعد، اتنے ظلم ڈھائے جانے کے بعد، آپ ذرا تصور کیجیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جنازے پڑے ہوں، قریبی ترین عزیزوں کے لاشوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں، سر جدا کر دیے گئے ہوں، جسم گھوڑوں کے سموں تلے پامال کر دیے گئے ہوں، لاشوں کی پامالی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خیموں کو جلتا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، معصوم بچیوں کو تماچے کھاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر بازاروں میں جس انداز میں اس غریب الوطن قافلے کو پھرایا گیا اور جس طرح سے توہین کی انتہا کی گئی، جس طرح سے چھتوں سے آگ برسایا گیا، جس طرح سے کچرا اور گندگی کا ڈھیر اوپر سے پھینکا جاتا تھا، اور اس کے باوجود یہ خواتین صبر اور استقامت کی علامت بن کر چلتی رہیں، اگر ان تمام مظالم سے گزرنے کے بعد کسی خاتون کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ کیسی خاتون تھی جس نے یہ سارے مظالم دیکھ لیے اور اس کے باوجود جب دربار یزید میں پہنچی تو وہاں پر ان کا انداز اتنا شجاعانہ تھا اور سربلند تھا، عزت نفس والا تھا، جگر اور جرأت کے اظہار والا تھا کہ یزید جیسے بڑے سے بڑے ظالم اور ڈکٹیٹر کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کون متکبر خاتون ہے۔ پھر جب اس کو پتا چلا کہ یہ زینب بنت علی ہے تو کہا کہ اے علی کی بیٹی بتا آپ کے ساتھ اللہ نے کربلا میں کیا کیا، تو زینب بنت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ اچھا کیا، کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اللہ نے نہیں کیا، وہ تم اور تمہارے سپاہیوں نے کیا. پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتی ہے، ما رأیت الا جمیلا. اے یزید، جو کچھ ہم نے کربلا میں دیکھا وہ حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ششدر رہ جاتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ اے بنت علی، کیا لاشوں کا پامال ہونا حسن ہے؟ کیا سربریدہ لاشیں حسن ہے؟ کیا خیموں کو اس طرح سے آگ لگا کر جلانا حسن ہے؟ ہاں، انسانوں کی طرف سے اگر ہے تو وہ ظلم ہے، لیکن جب آپ خدا کی نگاہ سے ان مقاوم اور صاحب ایمان ہستیوں کے استقامت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ حسن ہے. اس لیے زینب بنت علی کو اللہ کا جمال نظر آتا ہے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ظلم کے پیچھے جو ان کو امید دینے والی قوت ہے وہ جمال خداوندی ہے، وہ وجہ اللہ کی قوت ہے. اس لیے فرماتے ہیں وما رأیت الا جمیلا. میں یہاں پر ایک روایت بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. منحال راویہ نے واقعات کربلا میں سے ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ میں آیا اور سید الساجدین کے دروازے پر دستک دی. جب دروازے پر دستک دی تو کنیز نے آ کر پوچھا، میں نے تعارف کروایا، جا کے اجازت دی اور مجھے چھت پر پہنچایا. اور میں جب چھت میں گیا تو کیا دیکھا، سید الساجدین مصلی پر بیٹھے ہیں، سامنے پانی کا تشت ہے اور پانی کو دیکھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ گریہ کیا ہے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں قریب ہوا، میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اتنا عرصہ گزر گیا ہے کربلا کے واقعے کو، آپ اب تک خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے منحال، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم نے دیکھا نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ حکیم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ آ، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام زین العابدین 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے؟ ایک دفعہ انہوں نے سر جھکا لیا، یہ تاریخ میں ان کی سوانح عمری میں بیان کیا ہے، سر جھکا لیا اور اس کے بعد جیب سے رومال نکالا اور روتے ہوئے آنسو کو اس رومال سے انہوں نے پہنچا، اس کے بعد یوں کھول کے سامنے رکھ دیا. سائل نے دیکھا کہ آنسو کی جگہ خون کے قطرے تھے. پھر اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے صرف سنا ہے، لیکن جب کبھی میں تصور کرتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے رہے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور شہر شہر، گلی گلی، کوچا کوچا اپنی ماؤں بہنوں کو ننگے سر پھرائے جانے کے عمل کو سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنی آنکھوں سے یہ سارے مظالم دیکھے وہ کیسے خون کے آنسو نہ روئے؟ منحال سے اسی لیے فرمایا کہ منحال، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. تو منحال کو سمجھ نہیں آئی غالباً، کہا کہ یا رسول اللہ، شہادت تو آپ کی میراث ہے، جب آپ کی میراث ہے تو پھر کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں منحال، تم صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کی اسارت ہماری میراث نہیں ہے. بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا ہماری میراث نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعظم اجل الاکرم. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ، ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ، جب تک ہم جیتے ہیں حسین ابن علی کی محبت کو عشق کی صورت میں بدل کر اس عشق کے سائے میں جینے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ، ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے اگر حسین نہیں ہے. بار الہ، حسین کو ہمارے لیے سرمایہ ابدی قرار دے. بارلہا جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں حسین کو ہماری زندگی کا محور و مرکز قرار دے. بارلہا وہ زندگی جو حسین نے گزاری اور وہی موت جو حسین کو تو نے عطا کی ہم سب کو عطا فرما. بارلہا تجھے تیرے اولیاء کی قسم ہے اس عزاداری کا جتنا بھی ثواب ہے ہمارے تمام شہداء خصوصاً وہ شہداء جنہوں نے عزاداری کی خاطر اس سرزمین میں باقی سرزمینوں میں جامع شہادت نوش کرتے ہوئے تیری طرف سفر کیا ان تمام شہداء تک اس مجلس کا ثواب پہنچا دے. بارلہا ہمارے شہداء کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما. بارلہا ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما. بارلہا عالم برزخ کی سختیوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں لیکن پڑھا سنا ضرور ہے. بارلہا ہمارے تمام مرحومین کو ان تمام سختیوں سے جو برزخ میں دیکھیں گے ان سے نجات عطا فرما. بارلہا قبر کی تاریکیوں میں حسین کو ہمارا شفیع قرار دے. بارلہا عالم محشر میں بی بی دو عالم کو ہماری ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بارلہا عالم آخرت میں اور جنت الفردوس میں ان ہستیوں کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. بارلہا جو علماء کرام جو ہمارے دوست احباب تیرے دین کی خاطر میدان میں موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما. بارلہا جو لوگ میدان عمل میں جد و جہد کر رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما. اخلاص کی دولت سے ہم سب کو نواز دے. بارلہا جن لوگوں نے معاشرے میں تیرے دین کے احیاء کے لیے جد و جہد کیا ہے انہیں استقامت عطا فرما. بارلہا علماء کرام مجتہدین اعظام مراجع اعظام سب کی حفاظت فرما. بارلہا رہبر عالم اسلام رہبر کبیر انقلاب رہبر موجود سب کو سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارلہا رہبر معظم کو طول عمر بابرکت عطا فرما. بارلہا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. بارلہا ان کے انقلاب میں تاجیل فرما. انقلاب اسلامی کو اس انقلاب امام عصر سے متصل فرما. بارلہا ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. بارلہا ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہا میدان میں معاشرے میں ہر کانٹا چن چن کر ان کے رستے کو صاف کرنے کی توفیق نصیب فرما. بارلہا ان کے قلب مبارک کو ہم گناہ گاروں سے راضی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.